Bismillahir Rahmanir Rahim. This is a wonderful project that I heard going on in your community about the Maqbara, Qabristan. I personally support the project and would like to encourage the Mu'mineen and Mu'minat to move forward and take a step in purchasing the graves. Certainly, in Islam, like you all know, we do not bury our mu'mineen in the graveyard of kufr and nifaq. So nobody would like his loved one to be buried next to the hellfire. So we want our beloved ones to be buried in the among the mu'mineen. And also the price that I was hearing from the president, I think it's a very reasonable price as compared to some other states. And certainly we are going to stay in the graves for longer durations as compared to our stay in this dunya. We don't know when is the dhuhur of the imam. It can be tomorrow. It can be after 1,000 years. Can be after 100 years. Allah knows. And of course, after the zuhur is the hukumat of Ahlul Bayt alayhimus salam on the whole world, the government of justice. And after a long, long time, there will be Day of Judgment taking place. So resurrection from the graves is way too long from now. So it's a wise decision if we care about our place of residence, which is longer as compared to, in terms of our stay, as compared to this world. And money is never an issue in Islam, because we believe in Amir al-Mu'mineen alayhi salam. And Amir al-Mu'mineen alayhi salam has said that al-malo la yanfa'uka hatta yufariqaka. And I think this hadith is enough. Mawla Amir al-Mu'mineen alayhi salam is saying that the money does not benefit you until it leaves you. As long as the money is with us, it does not benefit. So the money does not benefit you until it leaves you. So when we believe in such an imam who has given us such great values to understand and to cherish about, so spending the money for a good cause is never a problem for a mu'min. And because we are never attached to our money anyways. So may Allah increase in the tawfiq for all of you and all those brothers and sisters in your community who are working hard for these types of positive projects for our future and for the protection of our own value system. Please recite salawat for your increased tawfiq and increased tawfiq for all of these brothers in your committee who are working hard for these great services. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البطحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ولولاه لصاحت الأرض بأهلها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. صلوات. If someone asks you to define the religion Islam in a nutshell, in just a single word, the best word which can completely represent and depict Islam in its totality is the word of love. Islam is the religion of love. Love of God. Love of the Prophet. Love of the Ahlul Bayt, which is one and the same thing. Loving Rasulullah and the Ahlul Bayt alayhi salam is equal to loving Allah. So, muhabbat, hubb, and love is the best representation of our religion. The religion of Allah is a religion of muhabbat. And we find that a person came to the Holy Prophet and said, Mata, when is the day of judgment going to happen? And the Holy Prophet asked him, what did you prepare for the day of judgment? See, putting the question in the right words, phrasing the question in the proper, appropriate, munasib words, also shows your knowledge. In Arabic they say, husnu su'al nisful ilm. Presenting the question in the proper way is half the knowledge. So not everybody has that much caliber to even present the question and phrase the question in the proper words. This shows your level of knowledge. Al-mar'u makhbu'un tahta lisanihi. Amir Mumin alayhi salam has already said, Nahj al-Balagha, a person is hidden underneath his tongue. So putting the question properly shows your level of knowledge. So Prophet said to him that, what did you prepare for the Day of Judgment? So what is more important than asking the question that when the Day of Judgment is going to happen? That's none of our business. Isn't that right? Let's not interfere in the domain of Allah. Let Him handle His domain. And He is already handling His domain. Let us do what concerns us in our value system taught by the Prophet and Ahlul Bayt. Amir al-Mu'mineen alayhi salam has said, sal amma ya'nika wa la tas'al amma la ya'nika. Ask what concerns you and do not ask what does not concern you. This is what Amir al-Mu'mineen is teaching us. There are people who ask questions which are weird, which have nothing to do with their life, and questions which have nothing, no concern to us or our guidance, our uplift, our success, our eternal success and sa'adat mandi, are irrelevant to us and are never told. Any information which was insignificant, quote unquote, for our sa'adat and spiritual success was not told. Because that's an unwanted information, and Allah has His principles. So we do not find more than 26 names of prophets in the Holy Quran. You cannot find a 27th name. There have been 124,000 prophets of God. All of them are masoom. All of them are great personalities representing Allah. But Allah did not tell a 27th name in the Quran. Because that's an unnecessary information. Nobody's going to ask me on the Day of Judgment or on the doorstep of the paradise, hey, do you know the names of 124,000 prophets? So you would enter or not? No. So we would never waste our times in informations which do not concern our spiritual and eternal success. Because if we do, we would be engaging in things that will keep us away from asking those of the questions which are concerning our eternal success. Waqt humare paas mehdood hi hai na. We have limited amount of time and limited resources in this life. Isn't that right? If you use up your time in things which are unnecessary, obviously and naturally you would end up missing out big time on things which were necessary because the time was out. So in Islam, we don't ask questions which are unnecessary to begin with. So that does not concern me and you when the Day of Judgment happens. What it has to do with me and you? Even if it happens tomorrow, it happens after a million years. So what? What concerns me and you is that what status would I be enjoying on the Day of Judgment and what is going to happen to me? This is what concerns me and this is what concerns you. And how can I be successful and what am I supposed to do and what I'm not supposed to do so I can basically avoid those scenarios and ending up getting embarrassed in front of Allah and facing a destiny which is condemnable. This is what concerns us. So look at the diversion. Look at the diversion that Prophet provided. When the guy asked him when the Day of Judgment is going to happen, Prophet said to him, what did you prepare for the Day of Judgment? That's the right question that Prophet asked him to focus on. And he said, Ya Rasulullah, and he said, I don't have much, you know, ibadat, you know, in other words, prayers or fasting or much stuff that I can present before Allah subhanahu wa ta'ala, but I love you. And when he said that, Prophet replied back, the subject of my majlis tonight is love, like I have already committed and told you in advance. We will talk about the wilayat of Ahlul Bayt alayhimus salam. So Prophet said, when he heard this statement from the person saying to the Prophet that I love you, I don't have much ibadat that I can present, but I love you. Inni uhibbuka. Prophet said, Al mar'u ma'a man ahabba. That means a man is along with the one whom he loves. So we understand, obviously, if you love the Holy Prophet, if you love the Ahlul Bayt alayhi salam, you are with them here. You will be with them under their supervision in the grave. And you will be with them on the Day of Judgment in their zumrah and in their caravan. So love is such a great asset of human life that no other asset can be compared with the asset of love. And love is something that is so important that if and when we love somebody or we love something, we have to be particular about it, because that somebody or that something is so important for us and for so significant for our life that we will be resurrected on the day of judgment along with that person or that thing. The choice is yours. It's your choice to love whoever you want to love and whatever you want to love, among the humans or among the things. But make sure and bear in your mind, whatever you love or whomsoever you love, you will be resurrected along with that person or that thing. So it has to be, we need to be very particular about it, because the hadith says from Amir al-Mu'mini alayhi salam, لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ حَجَرًا حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ. If a man loves a stone, Allah will resurrect him with that stone. So we understand obviously under the concept of love that it's such an important and significant concept that we have to be particular whom we get attached to, whom do we love, whom do we end up having a love affair with, attachment, affiliation, whom we are ma'noos with, who is our mahbub. And Islam is a religion of love, and mushrikeen of Makkah, as a matter of fact, used to call the Muslims who used to accept Islam as Subat in Arabic. Subat means dil bakhtegan, dil dada log, jinhone apna dil de diya Rasulullah ko, dil de baithe paigambar ko. Again, this refers to the concept of love. That's what mushrikeen used to say. When they used to talk about Muslims who are converting into Islam, they are getting converted from kufr or shirk into Islam, the mushrikeen used to call these people as the lovers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because Prophet's akhlaq and morality was so high, his behavior was so great, his talk was so sweet, his speech was so attractive, his recitation of Quran was so interesting and absorbing, that when Prophet used to recite the Holy Quran while sitting in the Hijr of Ismail, the horseshoe shaped wall which is on one side of the Holy Kaaba, that is called Hijr of Ismail. There are graves of the prophets there, and that's where the Holy Prophet used to worship. And there's the Mizabur Rahma, Rahmat ka Parnala, you know, from where the water spout, where the water falls down in the case of the rain. If rain showers on the Kaaba, water falls down from that side, and that's where we call it Hijr of Ismail. Prophet used to sit in the Hijr of Ismail in Makkah in the early days of Islam and recite the Holy Quran with his beautiful voice. And mushrikeen of Makkah, who used to come to the Holy Kaaba for doing their kind of tawaf, they used to do tawaf as well in the times of Jahiliyyat. When they used to come to the Kaaba, they used to put their fingers in the ears so they don't end up even listening to the voice of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Some of them used to cover their heads with their cloths, so, and their faces with their hands, the history says. So they don't even end up looking at the face of the Prophet, because even looking at his face is attractive, so they get attached to the Prophet. Everything of his was so attractive and powerful, and people ended up loving him and getting attached to him. So Islam was a religion of love. لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَظُّ مِنْ حَوْلِكَ. In the light of this verse, we understand that Allah subhanahu wa ta'ala is saying to the Prophet, if you were bad in your morality and harsh in your heart,
people would have gone, would have been dispersed away from you. Nobody got dispersed away from the Prophet because of his great morals, because of great morality, how he had the love and loving behavior towards the humans, towards the humanity. Prophet was Rahmatan lil Alameen. Imam Ali Rasulullah, and he writes the letter to Malik al-Ashtar when Imam makes him the Wali, the governor. Just like today we have the Haqqul Walaya, the right of rule, like we say Walayatul Faqih, means the Walayat means Hukumat. The Hukumat of the Mujtahid in the time of Ghaybat, because Ahlul Bayt have given them the right. So just like today in the time of Ghaybat, the Mujtahid had been given the right of Hukumat by the Ahlul Bayt alayhimus salam. Similarly, in the time of the previous Imams, in the time of Imam Ali, he gave the right of Walayat and he made Malik Ashtar as his Wali. The one having the right of Walayat, governor, ruler, hakim. So, in that great letter of Amir Mumineen alayhi salam that he wrote to Malik al-Ashtar, he mentioned that وَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ you must have rahmat and mercy towards the ra'iyat, towards the people. وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَاللُّطْفَ بِهِمْ, and love towards them and lutf towards them. So Imam Ali is asking his appointed governor to treat the people with love. That's the Islamic operation procedure, how we have to deal the masses. We deal the people. The Prophet and Ahlul Bayt alayhim salam's policy towards dealing the people is the policy of love. And we find that, before I come to the seerat of Ahlul Bayt, let's first discuss the seerat of Rasulullah, who was the first member of Ahlul Bayt. That Prophet had done the tarbiyat of his ashab, his good ashab, in such a way that they used to love the Holy Prophet. That's how they were being raised by the Prophet under his supervision. So in the Battle of Tabuk, which was at 100 farsakh distance away from Medina, and Prophet had to walk a long way towards Syria, all the way up north with his soldiers, because he got the news that the Nasara of Rome, of Roman Empire, are about to attack Islam. So in Islam, you don't allow the enemy to come inside your house and then you start defending your house. This is a sign of zillat. Islam is not a religion of stupidity and hamaqat. Islam is a religion of basirat and wa'i. So when you know that your enemy is about to attack you, you have to go out of your house and defend them, defend yourself away from them in the outskirts of your city, your government, so you protect the people who are inside. So Prophet had to go outside. He went there, and those people who did ta'wilat and tawjihat and furnishing excuses not to go for the jihad for the sake of haq, they just stayed back, didn't join the Prophet, and munafiqeen did their own policy of sabotaging the Muslims so that the people cannot join the Prophet and allow the kuffar to win. History repeats itself, the same situation we are encountering even nowadays. Kuffar and munafiqeen were always tied together with each other. So we find Prophet had to go, and he went. Whoever joined him. He didn't care about the numbers. He cared about Allah and his duty towards Allah. That's what Imam Khomeini Rizwanullah Alayhi used to say, Ma mukallaf be wazifeim na natije. Such a great statement. I really enjoy when I think about that statement, because that's the policy of Ahlul Bayt alayhimus salam. That's the policy of Hussein ibn Ali alayhimus salam. We are obliged to focus on our fariza, not to focus on the result and natija. Because when you talk to people, you have to do this and this and this. The answer that you get from some people is that, you know what? This natija is going to happen if you do that. In Islam, who asks you to focus on the natija? Did the Prophet and Ahlul Bayt ever in their life focus on the natija? Imam Hussein alayhi salam knew what is going to happen to him. He had the ilmul ghaib. Isn't that right? But did he still focus on the natija? No. He focused on his fariza. And that's why we consider Imam Hussein alayhi salam to be successful in this life and in the hereafter. And Yazid la'natullah alayhi, who stayed into power for the next 2 years sitting on the government, and the family of Imam Hussein alayhi salam becoming a captive, we can still consider Imam Hussein to be successful and Yazid as a failure and loser, although he continued to sit on power for next 2 years because Imam Hussein performs his fariza and Yazid did not perform his fariza towards Allah. So we were never asked to begin with to focus on the natija. That's what you hear from some people when you talk about Islami farais. You know, the next thing you hear from some people, nahi nahi maulana humne to aisa kiya to ye ho jayega. Agar ye usloob aur nahaj aur manhaj aur policy aur mauqif maula sayyidul shuhada ka hota to aaj Islam kai fatiha padh leni chahiye thi. اگر یہ پالیسی مولا کی ہوتی کہ نتیجے کے بارے میں توجہ کی جا رہی ہے, ہم زندہ رہیں یا مریں دونوں کیفیت میں کامیاب ہیں. شکست دار اسلام راہ نہ دارد. مرحوم کیا کہا کرتے تھے کہ اسلام میں there is no word as a failure. Failure is a word which is not found in the dictionary of Islam. Whether you survive or you become shaheed, you die for the sake of Allah. In both cases, you are a success. That's what Islam teaches us. Isn't that right? There's no room for the word of failure in the dictionary of Islam. If we understood Islam, if we are focusing on the worldly results, ہم اگر دنیا دار ہیں, دنیا کی پرستش کر رہے ہیں, تو پھر تو تاغوت جو حکومت کر رہے ہیں, ان کو کامیاب بھی کہا جائے گا. دنیا دار اور دنیا پرستوں کی نگاہ میں تو کامیابی یہی ہے نا کہ وہ آ کے 4 دن کی حکومت کو سنبھال لیں اور آ کے اپنی حوث پرستی کو انجام دے دیں, اس کو وہ کامیابی کہتے ہیں. تو ہم تو دنیا دار نہیں ہیں, ہم تو دنیا پرست نہیں ہیں, ہم رسول و اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں. ہماری اب معیار سعادت و کامیابی اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا ہے. سو بیسیکلی پروفیٹ continued on his march towards the Battle of Tabuk, and we find that because it was very hot and shortage of food, and in some cases one date was shared by 3 people for one complete day. Now you can imagine the shortage of food that the Prophet went through and his people went through during the Battle of Tabuk. This religion, Islam, in our hands, it doesn't come easy. There are uncountable hardships that have been faced by those who were responsible and those who sacrificed. So, Prophet continued, and one a Sahabi came and informed the Holy Prophet, Ya Rasulullah, such and such person is no longer with us. He stayed in the desert. When Prophet was informed that one person stayed behind, Prophet said, if there is khair in him, Allah will return him back to us. If there is no khair in him, it's better that he went. Look at the wisdoms of the Prophet. Who can parallel his wisdoms? Agar usme khair hai, to Allah usko wapas palta dega hum tak. Agar usme khair nahi hai, to achha hai ke chala gaya. ہمیں تو ضرورت نہیں, رسول کو تو ضرورت نہیں نا کسی کی, ہمیں ضرورت ہے نا اپنی سعادت مندی کے لیے رسول اہل بیت کی اور قرآن کی. اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ 4 نیک کام کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اللہ پہ احسان کر دیا, یہ اپنے آپ پہ احسان ہو رہا ہے, یہ تو ان کو اللہ کو ضرورت نہیں ہماری.
چنانچہ somebody came and informed the Holy Prophet for the second time that such and such sahabi also left behind, he is no longer with us. Prophet repeated the same statement, if there is khair in him, Allah will return him back to us. And this is again another great nukta of Ilmur Irfan, that when Prophet is used to talk about, he brings Allah first instead of bringing anything else first. So we find when Prophet Musa was talking about Allah, he says, Inna ma'ya Rabbi, Quran says, certainly with me is my Lord. So he mentions himself first and my Lord at the second place. Inna ma'ya Rabbi. Whereas when Prophet talked about Allah, he said, La tahzan, إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Don't be sorrowful because Allah is with us. So Prophet mentions Allah first and with us second. This shows the ma'rifat level of the Holy Prophet, that he always used to mention Allah ahead of anything else. Allah comes first. So that's how it was. And then finally somebody informed the Holy Prophet, Ya Rasulullah, Abu Zar is also no longer with us. And Prophet said the same statement, if there is khair in him, Allah will return him back to us. If there is no khair in him, it's good that he went. And after a while, Abu Zar didn't want to leave the Prophet. He belongs to the 9th level of Iman. But what happened, his camel was so weak that it failed to continue because of the thirst. Camel got so thirsty and weak that it cannot walk any longer in the desert, in burning sands, in such a long trip without food and water. So he had no option here. He had to get off the camel. He started to walk. He himself was an extremely weak person in his physical body and physique. So he found a little bit water. Abu Zar was so thirsty, he found a little bit water under a stone. Water of the rain gathered under a stone. He tasted the water. It was so sweet. But he said to himself, I will never drink the water unless I will first give it to the Prophet. Look at the love. We are discussing that Islam is a religion of love. That's how it all started. And that's how it is today. So Abu Zar filled up his water bag and continued to walk while tumbling down on the ground, continued to walk towards the Prophet. And they saw a little bit of that, like the mirage kind of thing, something coming towards them. And Prophet said, it must be Abu Zar. It has to be Abu Zar, in other words. So, and finally they saw Abu Zar is nearing them, and they recognized it's Abu Zar. And by the time he arrived close to the Holy Prophet, he was so weak that he fell down and he almost fainted. Prophet said, give him water. And Abu Zar replied in a weak voice, I have water with me. Prophet said, you have water and you are about to die? That means you are about to die with thirst. He said, Ya Rasulullah, when I drank the water and it was so sweet, I thought to myself that it is not going to happen that I will drink the water before my Mahbub and beloved Rasulullah would drink the water first. So Islam is a religion of love. All those people who got close to the Prophet and Ahlul Bayt, they got close because of their love of Ahlul Bayt. That's what makes you close. That's how it is distinguished. A person gets higher in the eyes of Allah because of his status of walayat and love towards the Prophet and towards the Amirul Mumineen alayhi salam and towards the Ahlul Bayt.
and why Jibreel was chosen to be Sayyidul Malaika and the head of all the angels, because when he saw the noor of Amirul Mumineen alayhi salam, he prayed to Allah to make me a servant of this noor, and Allah made Jibreel to be a servant of Amirul Mumineen. That's why he became Sayyidul Malaika.
Didn't the Prophet say to Imam Ali alayhi salam, Anta mizanul amal. You are the mizan, the measure, the scale. You are the scale of the actions. So all the amal and actions of every human in the history, everybody will be tested on the scale of the walayat of Imam Ali alayhi salam. What is your belief? How much is your belief? And how much is your obedience towards the concept of the government of Imam Ali and his love? See, we have two words in Arabic language. One is the word which we say, wilayat, you put a kasra under the waw. Zair. In Farsi, in Urdu, we say zair. Waw ke niche zair laga de. In Arabic, we call it kasra. Kasra under the waw. If you say wilayat, in Arabic, it means love. If you put a fatha on top of the waw, means zabar. On top of the waw, you call it walayat, that means hukumat. So there's a huge difference between the word of wilayat, means love, and walayat in Arabic means hukumat, government. When it comes to the Prophet and Ahlul Bayt, their wilayat is also wajib. We have to love them. And their walayat is also wajib, so we have to consider them as the only rulers appointed by Allah subhanahu wa ta'ala to rule over this planet earth, because they are the only ones who are ruling over the entire universe other than this planet. Because they are the ones who deserve to rule because of their highness. So it's wajib to consider them, to believe in their wilayat, that means love. And it is wajib on every human to consider them, to believe in their walayat, which is hukumat. And as far as the wilayat goes, the love, aqidat mandi, muhtaram samajna, qabile muhabbat, layaqe sitaish samajna, layaqe tamjeed samajna, ye to puri tareekh mein raha hai. Ahle bait ko main tahuton ke banaye hue firqa-e walla ki baat nahi kar raha, main baaki tamam musalmanon ke firqon ki baat kar raha hoon. Main firqa-e nasibi ki baat nahi kar raha jinko taghuton ne banaya hai. Main tamam baaki firqa-e islami, islam ke baaki firqon ki guftugu kar raha hoon. Islam ke tamam firqon wale ahle bait ko laiq-e-ehtiram aur laiq-e-mohabbat samajhte. Bade bade leaders, imamon ke diwan maujood hain Imam Ali ki shan mein. Pura diwan Imam Shafi'i ka maujood hai. Theek hai na? Bade bade ashar. Hatta to maula ki to shan aisi hai ki unke dushmanon ne maula ke fazail padhe. Chunanche riwayat mein ye fikra tareekh mein milta hai ki ek shami, ek shakhs jo hai wo Muawiya ke darbar mein qaleen lekar aaya hadiye ke taur pe, aur qaleen lane ke baad Muawiya ko diya. To aapas mein wahan darbar ke andar Yazid bhi maujood hai, Umar ibn As, Muawiyah ka secretary bhi maujood hai, advisor. Ab aapas mein, to apne halqe mein baithe hai na, abhi to dusron ke samne to nahi, apne halqe mein baithe hai. To apne halqe mein aapas mein hi ye shart lagi ki ye qaleen hum teenon mein se kaun lega. Ye qaleen hum teenon mein se wo lega ke jo Ali ki shaan mein sabse acha sher kahega. Turanche tareekh mein nakal hai ke teenon ne darbar mein arab zuban mein, aapko zuban, us zamane mein to log shair hote the, تینوں نے مولا کی شان میں شعر کہا. تو مولا کی فضیلت تو ان کے پرلے درجے کے گھٹیا ترین دشمنوں نے بیان کی ہیں فضیلتیں. ان لوگوں نے فضیلتیں بیان کی کہ جو جہنم کے تہ میں ہیں. انہوں نے بھی فضیلتیں بیان کی مولا کی. اور پھر اتنے صرف ایک شعر عرض کروں گا, باقی میں عرض نہیں کروں گا, کیونکہ قالین بن نتیجہ عمر ابن عاص کو ملا تو عمر ابن عاص کا شعر ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ عمر ابن عاص نے, باقی دونوں نے جب شعر کہا اس کے بعد, پھر جب عمر ابن عاص نے اپنا شعر کہا تو وہ کہتا ہے کہ مناقب شہد العدو بفضلها, مناقب
شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الاعداء, کہ علی کے مناقب تو وہ مناقب ہیں کہ ان جیسے دو دشمن بھی علی کے گنگا رہے ہیں اور فضیلت بیان کر رہے ہیں, اور فضیلت تو ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کا دشمن اعتراف کر لے. ساتھ میں ملاحظہ فرمایا کہ اب انسائیڈ حلقے کے اندر دل سے تو جانتے تھے نا کہ مولا کی کیا شان ہے, اس کے باوجود انکار کر رہے تھے نا. اسی کو تو کفر کہتے ہیں نا, حقیقت کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ مولا کے فضائل سے بے بہرہ تھے, پتہ ہی نہیں تھے فضائل, جاہل تھے, نہیں جاہل نہیں تھے, معلوم تھا مولا کی فضیلتوں کا, پھر بھی دانستہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں. تو یہ تو ولایت, واپس لوٹ کے اسی بات کے اوپر آؤں جو میں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں, کہ ولایت اہل بیت ان کو لائق محبت سمجھنا, لائق احترام سمجھنا, عقیدت مندی کا اظہار ان کی نسبت سے کرنا, یہ تو پوری تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے. ولایت اہل بیت کبھی کانٹروورشل ایشو نہیں رہا عالم اسلام کے اندر اندر, یہ کبھی کانٹروورشل نہیں رہا, بلکہ نہ جانے کتنے غیر مسلموں نے مولا کی شان میں کیا کیا کہا ہے. تو ولایت تو کانٹروورشل کبھی بھی نہیں تھا. جو چیز کانٹروورشل کل بھی تھی اور آج بھی ہے وہ ولایت ہے, واو کے اوپر زبر فتح, ولایت یعنی حکومت. یہ ہے جو کل بھی کانٹروورشل تھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اور آج بھی کانٹروورشل ہے. ولایت تو کانٹروورشل تھی نہیں, پرلے درجے کے گھٹیا دشمنوں نے بھی کبھی نہ کبھی جا کے کنہیں کسی بھی طریقے سے دبے الفاظ میں ہی صحیح یا کھل کے صحیح اظہار کر ہی ڈالا. مدد فرمایا آپ نے. تو ولایت کہاں کانٹروورشل ہے, یہی تو ہم کہتے ہیں نا دوسرے فرقے والوں سے, کہ بھئی یہ ولایت کا تھوڑی اعلان ہو رہا تھا غدیر کے دن پہ کہ رسول اللہ نے 120,000 انبیاء اصحاب کو اکٹھا کیا جلتی ریتی میں صحرا میں غدیر کے موقع پہ, اور فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جو مجھے دوست رکھتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے علی کو بھی دوست رکھے. یہ دوستی اور محبت کا اعلان ہو رہا تھا, یہی کہتے ہیں نا آپ دوسرے فرقے والوں سے کہ بھئی یہ دوستی کا اعلان تھوڑی ہو رہا تھا, دوست تو لوگ رکھتے ہی تھے مولا کائنات کو, لائق محبت و لائق عقیدت و لائق دوستی تو سمجھتے ہی تھے. یہ مولا سے مراد حاکم اور خلیفہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کل حکمران ہے, یہی کہتے ہیں نا آپ باقی فرقے والوں سے, یہی کہتے ہیں نا آپ, یا مولا کا کچھ اور معنی پیش کرتے ہیں آپ, محبت کا تو معنی پیش نہیں کرتے ہیں وہاں مولا کا, دوسروں کے سامنے غیروں کے سامنے آپ یہی معنی پیش کرتے ہیں کہ نہیں مولا سے مراد محبت تھوڑی ہے, یہ تو مولا سے مراد حکومت و خلافت ہے. کرسی مولا کو ملنی چاہیے, حکومت کا حق ان کو حاصل ہے اللہ کی طرف سے, تو رسول نے تھوڑی مولا کو خلیفہ بنایا ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ کہ اللہ نے امیر المومنین کو خلیفہ بنایا, رسول اللہ نے آ کے غدیر پہ, غدیر سے پہلے بھی رسول نے بارہا آ کے مولا کی خلافت و حکومت کا اعلان کیا. خلیفہ نہیں بنایا رسول اللہ نے, خلیفہ تو اللہ نے بنایا ہے. ہماری تو منصب الہی اللہ کے ہاتھ میں, لوگوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہے. آیت غدیر کیا کہہ رہی ہے, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول پہنچا دیجئے, بلغ پہنچا دیجئے, کنوے, ما انزل الیک what has been revealed towards you من ربک from your lord, تو پیغام تو اللہ کی طرف سے ہے, رسول تو پہنچا رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں, رسول بنا تھوڑی رہے ہیں, بنائے تو اللہ نے. لہذا ولایت علی کا انکار نہ فقط یہ کہ ولایت رسول کا انکار ہے, بلکہ ولایت اور توحید خدا کا انکار ہے. سلوات پڑھی ہوں, تو آپ کی خدمت میں یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارے ہاں ولایت اہل بیت تو کبھی بھی متنازع فیہ نہیں رہی, متنازع فیہا نہیں رہی, کبھی اختلافی نہیں رہی. جو کنٹروورشل تھی اور آج بھی ہے وہ علی کی خلافت کا مسئلہ ہے, مولا کائنات علیہ السلام کی خلافت کا مسئلہ ہے, حکومت کی بات ہے, کرسی کس کو ملے گی. اگر ہمارے ہاں بھی آج یہ لوگ پیسے پائے جاتے ہیں کہ جو جیسے میں نے پہلے مجلس میں اشارہ کیا کہ یہ نہیں پسند کرتے کہ ممبر سے علی کی عادلانہ سیاست اور حکومت کے نظام اور اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کا تذکرہ ہو, سیاسی فرائض کا ذکر تک نہ ہو جن کے نہ کرنے کی وجہ سے 11 امام شہید ہوئے.
اگر ہم امت تشیع,
غیروں سے کیا شکایت, شکایت غیروں سے کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. آج کے امام زمانہ کو صہیونی یہودیوں کی توقع ہے کہ وہ صہیونی یہودی آ کے مولا کے منتظر بنے تاکہ وہ ظہور کریں. کیا غیروں سے توقع ہوتی ہے کچھ, یا ناسبیوں سے مولا کو توقع ہے کہ وہ آ کے امپروو کریں تاکہ مولا ظہور کر سکیں؟ غیروں سے کوئی توقع ہوتی ہے کہ انسان کو, ہاں ٹھیک ہے چند ایک لوگ مسلمان ہوں گے قیامت امام کے ظہور سے پہلے, بے شک ہوں گے, کئی سارے کفار جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے, بے شک ہوں گے, مگر جو اصل توقع وابستہ ہے وہ اپنوں سے ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری اپنی قوم کے اندر جب معاشرتی اور سیاسی فرائض, دیکھیں امتیں کبھی بھی انفرادی فرائض سے ارتقاء اور ترقی حاصل نہیں کرتی. کوئی بھی قوم, کوئی بھی دنیا کی قوم, اللہ کے اصول و ضوابط ہیں جن کو ہم سنن الہیہ کہتے ہیں. امام باقر صدر رحمتہ اللہ علیہ کی پوری کتاب ہے السنن الہیہ فی التاریخ, اللہ تعالیٰ کی سنتیں, قرآن میں کچھ سنتوں کا کچھ انچینجبل پرمننٹ فارمولاز اینڈ پرنسپلز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وچ آر مینشن ان دا ہولی قرآن, اینڈ قرآن سیز لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, یو ول نیور فائنڈ اے چینج ان دا سنت آف اللہ. سو ان دا فارمولاز ان دا پرنسپلز آف اللہ دیر کین ناٹ بی اینی چینج, پیریڈ. یو وانٹ ٹو سکسیڈ, یو نیڈ ٹو اڈیپٹ یور سیلف according to Allah's sunnat and principle in order for you to succeed. If you fail to adapt yourself, you would be a failure. Allah's sunnat is not going to bend for your ignorance. So the key to success of a human being is to understand the eternal principles that Allah himself has mentioned in his holy Quran, and he's running his universe according to his principles which are called as-sunanul ilahiyya. لہذا اللہ تو قوم کی حالت بدلتا ہی نہیں ہے, ایک سنت الہی یہ ہے کہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. اور قوموں کی حالتیں جو ہیں وہ انفرادی فرائض کے انجام دینے سے کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی ہیں. اگر میں نماز شب پڑھ لوں تو آپ کو کیا فائدہ پہنچایا میری نماز شب نے؟ میری نماز شب نے امت تشیع, امت مسلمہ کو کیا رکعت کا فائدہ پہنچا دیا؟ امت تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے, جتنے لوگ مر رہے ہیں وہ ابھی بھی مر رہے ہیں, نماز شب سے پہلے بھی مر رہے تھے, اس کے بعد بھی مر رہے ہیں, جو جیل میں جا رہے تھے وہ کل بھی جا رہے تھے, نماز شب کے بعد بھی جیل میں جا رہے ہیں, جن کو ٹارچر کیا جا رہا ہے وہ کل بھی ٹارچر ہو رہے تھے, نماز شب کے بعد بھی ٹارچر ہو رہے ہیں. امام زمانہ کا غیبت میں ہے, مجبور ہے ہمارے افعال کی وجہ سے غیبت میں رہنے پہ, وہ ابھی بھی غیبت میں ہے, نماز شب سے پہلے بھی, نماز شب پڑھنے کے بعد بھی. کیا حاصل ہوا امت مسلمہ اور ولایت امام زمانہ کو میری انفرادی عبادت سے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے زیران محترم, جب ہم مجلس حسین منعقد کرتے ہیں اور ولایت و محبت کا ذکر کر رہے ہیں ولایت کا, تو لازمی ہے کہ ہم اس نظریے کو, اس کانسیپٹ کو صحیح طریقے سے سمجھیں. ہمارے تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں جنہیں مولا امام حسن تو نعوذ باللہ وہ تو صلح پسند تھے, امام حسین جنگجو تھے, جنگ پسند تھے. آپ تہمت لگا رہے ہیں اہل بیت کے اوپر. اہل بیت نہ صلح پسند ہوا کرتے ہیں نہ جنگ پسند ہوا کرتے ہیں, اہل بیت اللہ کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں. اگر اللہ ان کے لیے صلح پسند کرتا ہے وہ صلح کرتے ہیں, اللہ ان کے لیے اگر جنگ کرنے کو کہتا ہے وہ جنگ کرتے ہیں. کیسے کیسے میٹھے انداز سے لوگ اپنی جہالتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں, کیسے کیسے میٹھے انداز سے. They don't even realize in some of the cases, they don't even realize how much they are harming and basically slandering the Ahlul Bayt and their highness and azamat, because all the Ahlul Bayt care about is Allah and His love and His supremacy, kalimatullah ki sarparasti aur azamat, i'la'u kalimatil haqq, کلمہ حق کی سر بلندی, دیٹس واٹ دے کیئر اباؤٹ. امام حسن یہ بھی تو بیان کیجئے کہ میرے مولا امام حسن نے جب شروع کی تو 95% سے زیادہ ان کے چاہنے والے جو اپنے کو چاہنے والا کہتے تھے, بھائی مولا تو جنگ کے لیے نکلے تھے نا,
حضرت علی علیہ السلام دوسری جنگ کی تیاری کر رہے تھے نا حاکم شام کے خلاف، زندگی نے ساتھ نہیں دیا. مولا امام حسن نے امیر المومنین کی اس باقی ماندہ جنگ کو کنٹینیو کیا، جنگ کے لیے ہی تو نکلے تھے. تو یہ بھی تو بتائیے، جہاں کہہ رہے ہیں کہ مولا امام حسن نے سلوک کی، ساتھ ساتھ جملہ مکمل کر دیجئے نا، یہ بھی کہیے کہ وہ تو جنگ کے لیے نکلے تھے مگر 95% سے زیادہ فوج نے امام حسن سے خیانت کی اور جا کے معاویہ کے ساتھ مل گئے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کہو تو حسن کو پکڑ کے لا کے تمہارے حوالے کر دیں. یہ بھی کہہ دیجئے ساتھ، جب کہہ رہے ہو نا کہ امام حسن نے سلوک کی، مہربانی کر کے یہ بھی جملہ ایڈ کر دیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے. اہل بیت کی تعلیمات کو ادھورا پیش کرنا خیانت ہے.
وہ امام حسن مصطفیٰ جو فرما رہے ہیں، لو واللہ لو وجدت انصارا لا قاتلته لیلی ونہاری،
خدا کی قسم مجھے اگر آوان و انصار مل جاتے تو میں معاویہ کے ساتھ دن اور رات جنگ کرتا. اس حسن مصطفیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سلو پسند تھے اور پھر بھی اپنے کو بڑا چاہنے والا اہل بیت کا کہہ رہے ہیں. تہمت لگانے کے بعد اہل بیت پہ کیسے کیسے جاہل پیدا ہو گئے.
مولا سنا آپ نے، یہ بھی تو بیان کیجئے، بات مکمل بیان کیجئے نا کہ کتنی خیانت کی گئی جس کی وجہ سے مولا مجبور ہے،
تاکہ جب ہم بات مکمل پیش کریں گے تو آج جو امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں وہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اسی قسم کی خیانت نہ کرنے پائیں جیسے کل کے چاہنے والوں نے امام حسن کے ساتھ کی. ایسی تو امپروومنٹ ہوتا ہے نا، اگر آپ نقص کا اعتراف ہی نہیں کریں گے. دیکھیں ترقی کی طرف پہلا زینہ اپنے نقص کا اعتراف ہے.
اگر انسان if a person is not ready to confess his fault, his shortcoming, his shortfall, how in the world can he improve? The first step towards your improvement is to confess your shortcoming.
اگر آپ اعتراف ہی نہ کریں اپنے نقص کا، بات کو صحیح طرح سے سمجھے ہی نہ، تو کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں ہوگی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں کہ یہ کوئی رسم انجام دینے کے لیے ہم نہیں آ رہے، یہ اللہ کی عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت انجام دینے کے لیے فرش رضا پہ آئے ہیں.
لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ممبر مولا امیر المومنین سے مولا کائنات کی عادلانہ سیاست اور ان سیاسی تمام فرائض کا تذکرہ کیا جانا لازمی ہے تاکہ آج کے اہل بیت کے چاہنے والے مولا کے وارث امام بقیۃ اللہ کے ساتھ وہ کچھ نہ کریں جو کہ سابقہ ادوار میں کیا گیا. ضروری ہے کہ سیاسی فرائض بیان کیے جائیں. آپ کو یاد ہے نا آیت اللہ العظمیٰ کاشانی رحمت اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ، اتنا عظیم مرجع تقلید اور مجتہد ہمارے گزرے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا، اور ان کی تصویر بھی چھپی ہوئی ہے اسلامی مملکت میں نوٹ کے اوپر، اور ان کا یہ جملہ بھی مکتوب ہے نوٹ کے اوپر کہ سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما. ہمارا دین عین سیاست ہے اور ہماری سیاست عین دین ہے. سیاست سے مراد حاکم شان کی مکاری نہیں ہے،
سیاست سے مراد مولا کائنات کا عادلانہ نظام سیاست ہے. یہی قرآن کے احکام ہیں اور کیا ہے. کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں آپ سیاسی باتیں کیوں کر رہے ہیں ممبر سے، پھر کون سی باتیں کریں. اگر ولایت علی اور مولائیت علی جو غدیر میں حکومت علی کا اعلان ہوا، اس مولائیت علی کا اعلان ہی ممبر سے نہ ہو سکے، اس ممبر کو میں ممبر علی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں.
ممبر علی تو ہے ہی وہ کہ جس سے مولا کی ولایت کا تذکرہ ہو. ولایت تو دشمن بھی کا اظہار کر رہے ہیں جس بھی مقصد سے کر رہے ہوں، جو بھی ان کا مقصد ہو اور ان کا اظہار ولایت کون سا ان کے کام آنا ہے، مگر کر تو رہے تھے نا، دشمن بھی کر رہے تھے جس بھی مقصد سے کر رہے ہوں، ہمیں کیا اس کی پرواہ، مگر کر تو رہے تھے. تو ولایت کی وجہ سے ہم خوش ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم میں چار جملے بول لیتا ہوں اہل بیت کی شان میں، یہ چار جملے بول لینا کافی ہے میرے لیے جب تک میں مولا کی ولایت غدیر یعنی حکومت علی کا اعتراف نہیں کروں گا جو کہ سوائے چاہنے و حقیقی چاہنے والوں کے اور کسی نے نہیں کیا. ولایت کا تو انکار کیسے کیسے اظہار کر رہے ہیں ولایت علی کے بارے میں، مگر ولایت علی یعنی حکومت علی کے اظہار کی جب باری آئی اب دنیا داری اور دکانداری بیچ میں آ گئی.
آپ نے تو اب ایک مومن کی اگر پہچان کرنی ہو تو مومن کی پہچان ہوگی ولایت و مولائیت علی کے ذریعے سے, کہ حاکم اور خلیفہ اور ولی اور مولا کس کو مانتا ہے. نماز روزے کا تذکرہ بعد میں کیجئے گا, وی آر ناٹ دیئر یٹ, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فروض دین, رائٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اصول الدین. سو ڈونٹ ایون ڈیئر ٹو مینشن یور پریئرز اور فاسٹنگ اور حج یٹ. We are not talking about Furuddin now. We are right now discussing Usuluddin. We are not there yet. Let's first things first. Let's be clear about the Usuluddin. Imamat and Walayat of Ahlul Bayt belongs to Usuluddin. So, agar ye maqsad clear ho gaya hota, see, in Islam, all the prophets of God, all the messengers of Allah wanted an Islamic government. یہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن جو قرآن کے اندر جو احکام نازل فرمائے, did Allah send all these ruling to be shelved in the bookshelves? That would be silly. And Allah is al-hakim, all-wise. Allah never performs any silly act. He would never send his rulings in the book to be shelved in the bookstores and libraries. All the rulings that he revealed on his beautiful messenger was to be implemented. اقامت العدل, عدل کا نفاذ. دیکھیں جب بھی ڈس یونٹی معاشرے میں سامنے آتی ہے, تفرقہ سامنے آتا ہے, اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ اس کے تین ریزنز ہوتے ہیں تفرقے کے. پہلا ریزن تفرقہ کا یہ ہے کہ ہدف ہی ڈیفائنڈ نہیں ہے. فلاں صاحب کسی اور ہدف کے لیے کام کر رہے ہیں, فلاں صاحب کسی اور ہدف کے لیے کام کر رہے ہیں. پہلا ریزن پاسبل آف ڈس یونٹی. سیکنڈ ریزن آف ڈس یونٹی, راستہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. ہدف تو ایک ہی ہے, دونوں کا ہدف ایک ہے, مگر وہ اس راستے پہ جا رہے ہیں, وہ اس راستے پہ جا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ والا راستہ اسی ہدف کی طرف لے کے جا رہا ہے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ والا راستہ اسی ہدف کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہدف کے لیے ہدف ایک ہے, ہدف کے لیے راستے الگ الگ ہیں, کبھی بھی یونٹی نہیں ہو سکتی. اور تیسری بات یہ کہ انسان اپنی خواہش نفسانی کو کچل کے ایک قیادت کے تحت اکٹھا ہو, تب جا کے یونٹی قائم ہوگی معاشرے میں. جب تک اپنی خواہش نفسانی, اپنی میں, اپنی انا کو کچل کر قیادت اور رہبری کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت زندگی نہ گزارے, اس وقت تک کبھی بھی یونٹی ہو سکتی ہی نہیں ہے. What do you mean by unity? Unity in Islam means unity under the ولایت and leadership. اور یونٹی کسے کہتے ہیں؟ یعنی میں چار لوگوں کو اگر اکٹھا کر کے نعوذ باللہ کوئی غلط کام کروانے کے لیے, حرام کام کروانے کے لیے, ظلم کروانے کے لیے لوگوں کو لے جاؤں, تو اس کو کہا جائے کہ میں نے لوگوں کو متحد کر دیا؟ اسلام کی روح سے اس کو متحد کہا جائے گا؟ یہ تو میں نے لوگوں کو منحرف کر دیا, یہ تو راہ صراط مستقیم سے بے راہ کی طرف لے گیا, اس کو کہاں اتحاد کہتے ہیں؟ حرام کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کروا دینا تھوڑی اتحاد کہلاتا ہے. اتحاد تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جب آپ ایک قیادت کے تحت صحیح راستے پر اکٹھے ہوں, اس قیادت کی رہنمائی کی اور بصیرت کے مطابق, تاکہ آپ اس ایک ہدف کو متحدہ طریقے سے حاصل کر سکیں. اسے کہا ہوتا ہے یونٹی. اور مولا کی بھی یہ شان ہے کہ جب تک آپ نے, جب مسلم نے عقیل کو روانہ کیا تو آپ نے کیا, دیکھیں خط کیا لکھا ہے مولا نے, کیا خط لکھا ہے کوفے والے کو, انی باعثن. کیا مولا نے مان لیا کوفے والوں کے دعووں کو؟ میں نے اس دن مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ 18,000 یا 24,000 روایتیں مختلف ہیں تاریخ کی, 18,000 مان لیجئے چلیے, 18,000 خط جو ہیں یہ کیا غیروں نے لکھے تھے؟ کیا غیر کہے گا کوئی مولا سے کہ مولا آپ میرے امام ہیں؟ غیر کیوں امام مانے گا؟ امام مان لیا ہوتا تو سارا مسئلہ یہ ختم کیوں نہ ہو گیا ہوتا؟ غیر تو نہیں کہہ رہے تھے. لیٹس بی کلیئر, لیٹس بی فیئر, اپنے ہی تھے نا جو دعوے کر رہے تھے زبان سے. نمازیں بھی ہو رہی ہیں, نماز تو پڑھی تھی مسلم نے عقیل کے پیچھے بھی, کوئی تارک الصلاح تھوڑی تھے کوفے والے, یا کوفے والوں نے نماز پڑھنا ترک کر دی تھی؟ اس لیے ہمیں اپنی دینداری کے معیاروں کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کہ صرف کھوکھلی نمازیں دیکھ کے کسی انسان کی, کھوکھلے روزے دیکھ کے, کھوکھلے حج کو دیکھ کر, کھوکھلے حجاب کو دیکھ کر, کھوکھلے خمس کو دیکھ کر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. جب تک اس حجاب جو کہ واجب ہے انجام دینا, یہ نماز کے جو واجب ہے انجام دینا, یہ روزہ جو واجب ہے انجام دینا, یہ حج جو واجب ہے انجام دینا, ان تمام عبادات کے پیچھے, ان تمام کی تمام عبادات کی روح موجود نہ ہو جو کہ ولایت اہل بیت ہے. اور یہ ولایت و حکومت
جس کا غدیر میں اعلان ہوا ہے مولایت و حکومت و خلافت و گورنمنٹ آف امام علی.
ٹو پٹ اٹ ان دی سمپلسٹ ورڈز, حکومت و گورنمنٹ, یہ جو گورنمنٹ کا اعلان ہوا ہے مولائے کائنات کی, جو بھی شخص اس نظریہ ولایت و حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مولائے کائنات کے اور اہل بیت کے, اس کو جان لینا چاہیے کہ نماز روزے تو بہت دور کی بات ہے, یہ تو بہت دور کی بات ہے, ابھی کہاں نمازوں تک پہنچ گئے, یہ تو ابھی آپ کی توحید ہی قبول نہیں ہے. جب اللہ اپنے پیغمبر سے اس آیت غدیر میں یہ کہہ رہا ہے وہ ان لم تفعل فما بلغت رسالته, اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں. جب رسول کی رسالت, ساری زندگی کی محنت, پورا کا پورا اسلام will go down the drain if the ولایت of علی and the حکومت of علی and the government of علی is not there, then who are we? ہماری حیثیت ہی کیا, ہماری حیثیت ہی کیا؟ کتنی آسانی سے لوگ کہہ کے گزر جاتے ہیں نہیں آپ ممبر سے سیاسی باتیں بیان نہ کریں, تو کیا بات ہے یا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا سقیفہ کا ممبر ہے؟ یہ تو بنو امیہ نے کیا تھا نا, یہ تو بنو امیہ کی سازش تھی نا, یہی فرمایا تھا نا امام خمینی نے, بنو امیہ کی سازش تھی نا, دین و سیاست کو جدا کر دیا. بھائی دین کس سے لیا انہوں نے؟ دین تو ان سے جا کے لیا کہ جو رسول اللہ کی رحلت کے, رسول کی شہادت کے 100 سال سے زائد کے بعد جا کے پیدا ہوئے, ان اماموں سے دین لیا گیا, اپنی فقہ لی گئی کہ جو رسول کے انتقال کے 100 سال بعد جا کے پیدا ہوئے, ٹھیک ہے نا؟ تو دین تو جا کے ان سے لیا جو رسول کے 100 سال بعد جا کے پیدا ہوئے ہیں, اور سیاست ان سے لی. تو دین اور سیاست کو تو بھئی دین تو نہیں لیا نا, وہ تو 70 مرتبہ کہا کہ علی نہ ہوتے تمہیں ہلاک ہو جاتا. تو دین کے مسئلے میں تو بار بار رجوع کرتے چلائے مولا کائنات کے علم کی طرف. تو دین تو نہیں, وہ دین کے رہنما تو ہونے کا دعویٰ کر سکتے بھی نہیں تھے, اور دین تو ان کی کمیونٹی نے لیا بھی ان لوگوں سے ہے کہ جو 100 سال کے بعد جا کے پیدا ہوئے ہیں. انہی کی فقہ پہ چل رہے ہیں نا, انہی کی فقہوں پہ چل رہے ہیں نا جو 100 سال بعد جا کے پیدا ہوئے ہیں. تو دین تو ان سے لیا بھی نہیں, ان سے تو سیاست لی ہے. تو دین اور سیاست کو تو جدا بنو امیہ نے کیا. تو آج بھی بعض شیعہ بنو امیہ کی سازش کو اپنی جہل کی وجہ سے کامیاب بنائے ہوئے ہیں یہ کہنے کے ذریعے کہ مولانا ممبر سے حکومت علی کی بات مت کیجیے. کتنی کتنا دور ہو گئے ہیں, یہ تو احسان ماننا چاہیے امام خمینی کا, واقعی احسان ماننا چاہیے. پیغمبر اکرم کی معتبر حدیث ہے, من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق, جس نے مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے خالق کا شکر ادا نہیں کیا, کہ انہوں نے ہمیں ولایت علی سے ریکنیکٹ کیا ہے اس دور میں. کتنا ہم نظریہ حکومت اسلام سے دور ہو گئے تھے, جس نظریے پہ کل میرے مولا نے آ کے نہ ایک خطے اور ایک ملک کے اندر فقط بلکہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کی عادلانہ حکومت کو برقرار کرنا ہے. Some people are pleased with their life, with how what's going on with their lifestyle. They are pleased with the status quo. Some people are pleased with the status quo. If you are happy with what's going on, why would you want to have a change? Dekhiye, Imam Zaman Alaihis Salam is all about a change. Isn't that right? He'll come and change. Everything will be changed. But if you are happy, why would you want to change? Because you are happy with what's going on. So those who are unhappy with what is going on are the only ones who will work hard for a change, because they don't want and they dislike what is going on today. لہذا ظلم کے اوپر دل سے بھی راضی ہونا, دل سے بھی کوئی تمایل, انکلینیشن, ذرا سا بھی تمایل نفس رکھنا, کوئی بھی ان کے لیے سمپتھی بھی رکھنا, انسان کو اسی ظالم کے ساتھ محشور کر کے رہے گا. یوم ندعو کل اناسم بامامہم, یاد رکھیے گا محبت کا نظام, میں تو پہلے آپ کی خدمت میں اس کیا, اتنا سینسیٹیو اور اتنا سگنیفیکینٹ اور اتنا فنڈامنٹل ایشو ہے محبت,
کہ آپ نے جس سے بھی یا جس چیز سے بھی محبت کی یہاں بھی اس کے ساتھ ہیں وہاں بھی اس کے ساتھ ہوں گے. تو یہ بڑا پرٹیکولر ہونے کی ضرورت ہے کہ میں ہر کس و ناکس سے محبت نہیں کر سکتا. یہ ہاتھ جو چوما جاتا ہے, پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ لا تقبل, علامہ مجلسی نے نقل کیا, لا تقبل ید الا ید ارید بها رسول اللہ,
یعنی کوئی ہاتھ چوما نہیں جا سکتا مگر وہ ہاتھ کے جس کے ذریعے سے رسول اللہ کا ارادہ کیا جائے. ہم جب کسی کا ہاتھ چومتے ہیں ضوابط ہیں, دیکھیں ہر اسلام میں, that's why I always say in my speeches there is no gray area in Islam, everything is black and white. If you don't know something, that's your personal ignorance, we cannot blame it on the Prophet and Ahlul Bayt because they preach Islam perfectly. If you don't know, go ahead and learn from those who know. Don't say it's there's a gray area in Islam just because you don't know. That's your personal problem. Now let's be fair. ہر چیز بتائی گئی ہے, پولیٹیکل فرائض بتائے گئے ہیں, سیاسی معاشرتی سوشل فرائض بتائے گئے ہیں, فائنینشل اقتصادی فرائض بتائے گئے ہیں, معاشرتی فرائض, فیملی میٹرز, پرسنل ایشوز سب بتائے گئے ہیں. اب ہم سننا کتنا چاہتے ہیں, کیسوں کو بلانا پسند کرتے ہیں, اپنے چٹھارے کو پسند کرتے ہیں یا رسول اہل بیت کے منشا اور ان کی مراد ہماری نگاہ میں عزیز ہیں؟ بعض لوگوں کا اپنا چٹکارا عزیز ہے, ان کو چٹکارا چاہیے کچھ لوگوں کو. تو میں نے تو کہا اپنی ایک مجلس میں, کبھی میں کوئی انٹرٹینمنٹ پرووائڈ نہیں کرتا کسی کے لیے. آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس انٹرٹینر. مجلس حسین ابد علی یہ کوئی ریلیجیس انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, یہ اللہ کی عبادت ہے. اس میں یہاں کسی کی منشا اور کسی کی خواہش اور کسی کی لائکنس کا کوئی بھی دخل نہیں ہے. یہاں دیکھنا صرف یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی کیا منشا و مرضی ہے, وہ کیا پسند کریں گی کہ کیا کہا جائے, یہ دیکھنا ہے ہمیں. لوگ کہاں سے آ گئے بیچ میں, اس طرز تفکر کو بدلنے کی ضرورت ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ولایت اہل بیت کی نسبت اپنے فرائض کو ادا کرے, نہیں تو انسان کی توحید بھی قبول نہیں ہے. عبان بن تغلب کوفے کا رہنے والا ہے, کوفے سے آل دا وے ٹریول کر کے مولا امام صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے امام سی زیارت کے لیے آیا. اور جب کوفہ پہنچا مولا کے حضور تو مولا نے عبان بن تغلب سے کہا, معتبر ثقہ راوی ہے, کئی ساری روایتیں عبان بن تغلب سے نقل ہوئی ہیں علم رجال کے اندر. تو مولا نے عبان بن تغلب سے کہا, اذا قدمت الکوفہ فرو لہم ھذا الحدیث, جب کوفے پہنچنا بالفاظ دیگر تو یہ حدیث لوگوں سے بیان کرنا, من شہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ, جس آدمی نے اخلاص کی حالت میں اخلاص کے ساتھ گویا لا الہ الا اللہ کی گواہی دی جنت میں داخل ہو گیا. یہ حدیث مولا نے بیان کی عبان بن تغلب سے. اور اب عبان کہتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ انہو, یہ مضمون روایت ہے, انہ یدخل علی کل صنف من الاصناف فاروی لهم هذا الحدیث, مولا میں تو جب کوفے واپس جاؤں گا تو ہر قماش کے ہر قسم کے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے. ظاہر سے معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس حدیث کو ہر کس و ناکس کے سامنے بیان کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. اور پھر مولا نے کیا کہا, اذا کان یوم القیامہ, جب روز قیامت آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ مولا فرماتے ہیں, مولا کہتے ہیں کہ جب روز قیامت آئے گا, فَيَسْلُبُ مِنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ, تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے لا الہ الا اللہ کو سلب کر لے گا. یسلبو منہم کا لفظ استعمال کیا, اللہ چھین لے گا لوگوں سے لا الہ الا اللہ کو, سوائے اس کے کہ جو اس امر کے اوپر باقی رہا ہو, یعنی ولایت اہل بیت کے نظریے کے اوپر ثابت قدم رہا ہو. صلوات پڑھیے اللہ. تو معلوم ہوا کہ اگر انسان ولایت حکومت اہل بیت کے نظریے پہ ثابت قدم نہ رہے تو اللہ کے حضور میں پہنچ کے لا الہ الا اللہ تک کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا, یہ تک نہیں کہہ پائے گا بھی نماز روزے کی کہاں باری آ گئی. اسی پہ لوگ اپنے کو فخر محسوس کرتے ہیں, نہیں ہم تو بڑے دیندار ہیں, اتنی نمازیں شب پڑھتے ہیں, اتنا قرآن کی تلاوت, بہت اچھی بات ہے پڑھنا, کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ بات یہ نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ فرسٹ تھنگز فرسٹ,
جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ نمازیں قبول ہونی ہیں اس کو پیٹ دکھائی ہوئی اور نمازیں پڑھ کے سمجھ رہے ہیں کہ بغیر ولایت علی کے نمازیں قبول کر لی جائیں گی. کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں, کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. چنانچہ اب مولا کے بھی اپنے ضوابط ہیں کہ میرے مولا بھی جب اپنے نائب کی اطاعت کو نہ دیکھیں تو اپنی اطاعت کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مولا کے بھی اپنے اصول ہیں. جیسے مسلم نے عقیل تو معصوم نہیں تھے نا, ہمارا سلام ہو ان کی عظمت کے اوپر, مگر معصوم تو نہیں ہے, 14 معصومین میں تو شامل نہیں ہے مسلم نے عقیل. مسلم نے عقیل کو روانہ کیا اہل کوفہ کی جانب تو کیا لکھا خط میں, انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی, میں تم لوگوں کی جانب اپنے بھائی کو, اپنے چچا زاد بھائی کو, ابن عمی و ثقتی, اپنے موثق انسان کو روانہ کر رہا ہوں. فَإِن كَتَبَ إِلَيَّ, اگر اس نے مجھ سے یہ لکھ کے بھیجا مجھے کہ تم لوگوں کی کیفیت وہی کچھ ہے, طویل حدیث ہے جس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں مفہوم کو, اگر اس نے مجھے یہ لکھ کے بھیجا کہ تم لوگوں کی کیفیت وہی کچھ ہے کہ جو تم نے خطوں میں لکھی ہے, اقدم الیکم وشیکن, تو جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا.
معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل جو لکھ کے بھیجیں گے مولا کی نگاہ میں وہ معتبر ہے. کوفے والے لاکھ دعوے کرتے رہے کہ ہم مولا آپ ہمارے امام ہیں, لاکھ دعوے کرتے رہے, تو معیار تو یہ کہ ہم نائب کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے, اور وہی معیار آج بھی قائم ہے. اور جس طریقے سے کل کچھ لوگ کوفے والوں کے کام انجام دے رہے تھے, کوفی صفت بن گئے تھے, کچھ لوگ آج بھی کوفی صفت بن گئے. 22 ملین ڈالروں کے سینٹر تعمیر ہوئے, 15 ملین ڈالروں کے سینٹر تعمیر ہو رہے ہیں, اور پابندی لگ گئی ان تمام علماء پہ قربتاً اللہ, پابندی لگ گئی کہ جو ولایت فقیہ کا تذکرہ کرتے ہیں, اور اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا آپ نے, یعنی انحراف بھی ہے, یعنی چوری اور سینہ زوری.
نائب امام صاحب الزمان سے خیانت کے بعد اپنے کو دیندار سمجھا جا رہا ہے,
اپنے کو دیندار بھی سمجھا جا رہا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے, انسان کم از کم اعتراف تو کرے اپنی غلطی کا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں محبت معیار ہے کہ ہم نے کتنی محبت دکھائی ہے رسول اہل بیت علیہ السلام سے. اور اگر واقعی محبت حقیقی شکل میں ہوتی تو حقیقی محبت ہمیشہ حقیقی ولایت, یعنی محبت حقیقی ولایت ہمیشہ ولایت اور حکومت تک بھی پہنچا کے رہتی ہے. اس لیے جو لوگ ولایت اور حکومت کو آج تک اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ولایت بھی حقیقی نہیں ہے.
اگر ولایت حقیقی ہوتی تو ولایت بھی سمجھ چکے ہوتے, کیونکہ دیز ٹو تھنگز آر انٹرٹوائنڈ, دے آر انٹرکنیکٹڈ ود ایچ ادر. یو کین ناٹ ڈسکنیکٹ دا ولایت کانسیپٹ ود دا ولایت ون. لہذا ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی اصلاح کریں, جس اصلاح کا تذکرہ میرے مولا نے کیا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, کہ میں نے تو قیام ہی اس لیے کیا ہے کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. بڑے بڑے آج باز ایک انٹلیکچوئل سو کالڈ پیدا ہو گئے جو اپنی اپنی تفسیریں پیش کر رہے ہیں, یعنی مولا نے تو قیام اس لیے کیا تھا, مولا کا قیام اس لیے تھا. نہیں, آپ کو اپنے نظریے کو پیش کرنے کی اوپینین اپنے پاس رکھیے, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آ کے اپنے اوپینین کو پیش کریں. مولا خود فرما کے گئے ہیں اپنا نظریہ کہ وہ کس لیے قیام کر رہے ہیں. سے آل یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو جسٹ لک اپ دا وصیت آف امام حسین ابن علی دیٹ ہی روٹ اینڈ ہی گیو اٹ ٹو دیٹ ہی گیو اٹ ٹو ہز بردر محمد ابن حنفیہ, اینڈ یو وڈ ڈسکور واٹ از دا ہدف اینڈ مقصد اینڈ دا گول آف the قیام of حسین ابن علی. We don't need to do an extra effort. Imam himself has told, all we need to do is just look it up and understand and practice. That's what is required. There is no gray area. Everything has been told. لہذا یہ ولایت حسین کے ساتھ خیانت نے ہی کوفے والوں کو یہاں تک پہنچایا کہ چار قدم کا فاصلہ ہے, جب حبیب ابن مظاہر آ سکتے ہیں تو باقی 18,000 بھی آ سکتے تھے. یہ جو ہم مدرسے منعقد کر رہے ہیں نا, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مومنین حبیب ابن مظاہر کی سیرت کرنے والے بنے, کوفی صفت ماں بنے. یہ بھی ایک مقصد ہے ان مجلسوں کا, تاکہ ہم عنوان میری مجالس کا یہ نا قیام حسین و طہارت, قیام کربلا و طہارت قلب, تاکہ ہم جوائن کر سکیں مولا امام حسین کے قافلے کو جس طرح سے حبیب نے جوائن کیا. مقصد یہی ہے, تبھی اسی میں نجات ہے. حسین کی ولایت کو پیٹھ دکھانے کے بعد کس کو نجات مل سکتی ہے؟ اگر پیٹھ نہ دکھائی ہوتی تو یہ کیفیت نہ ہوتی اہل بیت کی کربلا کے اندر, کہ سارے جنازے لوگ اٹھا اٹھا کے لے گئے مگر واحد واحد جنازہ حسین ابن علی کا میدان کربلا میں 3 روز تک پڑا ہوا ہے اور کوئی کفن دینے والا نہیں ہے. جن کے نانا اور جس گھرانے کی زحمتوں سے لوگوں نے پورا اسلام سیکھا, اس فرزند رسول کے اپنے جنازے کو کفن دینے والا کوئی نہیں. کہاں تک انسان کو ولایت و حکومت اور طاغوت کی حمایت اور ولایت اہل بیت کو پیٹ دکھانا کہاں تک بے دینی تک پہنچا دیتا ہے انسان کو, کس کس بے دینی کا ارتکاب کروا دیتا ہے. حکومت اور ولایت کی نسبت خیانت کہاں تک پہنچاتی ہے انسان کو, پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی, جہنم کے تہ تک پہنچ سکتا ہے انسان اس راستے پہ چل کے. لہذا اہل بیت کی یہ کیفیت ہے کہ اب سارے خیمے جل چکے, اب سارے خیمے کربلا میں جل چکے, اب شہزادی زینب تمام بیبیوں کی سرپرستی کر رہی ہیں, اب شہزادی زینب بیمار امام کا دیکھ بھال کر رہی ہیں, اب شہزادی زینب امام باقر علیہ السلام تمام بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی شہزادی زینب, تمام بچوں کی دیکھ بھال شہزادی زینب کر رہی ہے. اور یہاں تک کہ نظر ہو اب وہ وقت بھی آتا ہے کہ کربلا سے روانگی ہو رہی ہے, کربلا سے کوفے کی سمت روانہ ہو رہا ہے یہ لٹا ہوا قافلہ. ایک تو روانگی آپ کو یاد ہے نا, عبداللہ ابن سنان کی روایت تھی کہ شان و عظمت و شوکت کے ساتھ ابو الفضل عباس نے شہزادی زینب کو سوار کرایا, جوانان بنی ہاشم موجود تھے, کسی جوان نے اپنے پاؤں کو زینے کی طرح سے رکھا کہ شہزادی اس پہ قدم رکھ سکے, کسی جوان نے شہزادی کا بازو تھاما, کسی جوان نے نالین سیدھی کی, کسی جوان نے پردہ محمل کو کھسکایا, امام حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے شہزادی زینب کبرا کے احترام میں, کس عظمت کے ساتھ میری شہزادی مدینے میں سوار ہوئی تھی آپ کو یاد ہے نا. اور اب 11 محرم کے کربلا کا میدان بھی ہے, اب شہزادی کی روانگی ہے, اور ایک اور بھی سوار ہونے کا موقع تھا جب رخصت آخر کے بعد میرے مولا سوار ہونا چاہتے ہیں, اب تمام شہ سوار کام آ چکے ہیں, اب کوئی حسین کی مدد کرنے والا نہیں. ایک مرتبہ بہن نے بڑھ کے بھیا کو سوار کرایا زلجنا پہ, گھوڑے پہ میری شہزادی نے سوار کرایا ہے امام مظلوم کو. کیا شان ہے شہزادی زینب کی, مگر اب وہ وقت بھی آتا ہے کہ اب شہزادی نے تمام کو سوار کرایا, جس جس کو سوار کرانا تھا سب کو سوار کرا دیا, مگر اب خود اکیلی کھڑی ہے. روایت کہتی ہے کبھی ناقے کی بلندی کو دیکھتی ہے, کبھی اپنی کمزوری کو دیکھتی ہے, کیسے شہزادی زینب اکیلے سوار کیسے ہو. روایت میں یہ فقرہ ملتا ہے کہ اون محمد کو نہیں پکارا, روایت میں فقرہ ملتا ہے کہ شہزادی زینب نے شہزادہ قاسم کو نہیں پکارا, روایت میں یہ نہیں ملتا کہ شہزادی زینب نے جناب علی اکبر کو پکارا ہو. ہمارا سلام ہو ان تمام شہدا پر, مگر روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ فرات کی سم سونے والے بھیا عباس کو پکارا. کس شان سے عباس نے سوار کرائے تھے نا شہزادی زینب کو, بھیا عباس کو پکارا شہزادی سوار ہوتی ہے. عزاداروں یہ لٹا ہوا قافلہ بالآخر روانہ ہو رہا ہے, شہر دغا اور شہر دھوکا کوفہ میں پہنچا یہ لٹا ہوا قافلہ. اور کوفے کی کیفیت یہ ہے کہ اب بازار کوفہ سے علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنع چادر گزر رہی ہے,
ارے یہ وہی تو شہر ہے نا جہاں مولائے کائنات کا دارالخلافہ تھا، ان کا کیپٹل تھا، ارے شہزادی مولائے کائنات کی صاحبزادی، ارے مولا جن کی تو حکومت تھی اس شہر میں، آج شہزادی زینب اسی لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ آ رہی ہے اور بے مقدہ چادر ہے بازار کوفہ سے گزر رہی ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے جو علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو بے مقدہ چادر دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس پہ اکتفا نہیں کی ہے بلکہ جب دیکھا کہ گریا کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ شہزادی ام کلثوم کہتی ہے کہ تقتلنا رجالکم وتبکی علینا نساؤکم، کیا بات کی ہے میری شہزادی جناب ام کلثوم میں، تمہارے مرد آ کے ہمیں قتل کرے اور تمہاری عورتیں ہم پہ رو رہی ہیں، ان ادر ورڈز کیا دیکھیں کتنی مظلومیت ہے اہل بیت کی، چنانچہ بعض عورتوں نے آ کے صدقے کی کھجوریں دینا شروع کی، صدقے کی کھجوریں اہل بیت کو دینا شروع کی، جناب جہاں جات کے کھجور لے کے ہٹا دی گئی بچے کے ہاتھ سے، کھجور ہٹا دی گئی بچے کے ہاتھ سے، ان الصدقت علینا محرمت، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، ایک مرتبہ ام حبیبہ آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے شہزادی زینب کو پہچانی تو نہیں، کنیز تھی نا امام حسین کے گھر میں مدینے میں، پہچانی نہیں شہزادی کو، شہزادی زینب کے پاس آتی ہے ام حبیبہ کہتی کہ جناب کہ میری والی کھجوریں صدقے کی نہیں تھی، میں نے تو نظر کی تھی، یہ نظر کی کھجوریں تھی، شہزادی نے پوچھا تمہاری نظر کیا تھی، تو ام حبیبہ کہتی ہے میری نظر یہ تھی کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے آقا و مولا حسین کی زیارت کو مدینے جا سکوں، حسین کی زیارت کو مدینہ شرف یاب ہو سکو، ارے یہ سننا تھا اپنی شہزادی زینب کو کی زیارت کو شرف یاب ہو سکو مدینہ میں، یہ سننا تھا ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے کہ اب مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مضمون روایت مفہوم روایت پیش کر رہا ہوں ان تمام روایتوں کی، شہزادی کہتی ہے اب مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ ارے کیونکہ زینب خود اٹھ کے تمہارے پاس آ گئی، تمہارے جن ام حبیبہ گھبرا گئی، ارے کہاں ہے میری شہزادی، کب آئی کوفے میں، مجھے تو اطلاع ہی نہیں ہوئی، ارے شہزادی نے کہا اگر زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی، ام حبیبہ کہتی ہے کیسے نہ پہچانوں گی، ارے وہ تو میری شہزادی ہے، روایت میں ہے شہزادی زینب نے ایک مرتبہ ام حبیبہ کی طرف دیکھا اور کہا میں ہی زینب ہوں، ظاہر ہے ام حبیبہ نے کہاں دیکھا تھا زینب کو بے مقنع و چادر، ام حبیبہ نے کہاں دیکھا تھا زینب کو رسن بستہ، اس کیفیت میں کہاں دیکھا تھا زینب کو، ایک مرتبہ گھبرا گئی، پوچھتی ہے کہتی ہے ارے میری زینب کی تو ایک علامت ہوا کرتی تھی، کبھی بھی بھیا حسین سے جدا نہیں ہوتی تھی، یہ سنا تو شہزادی نے نوکے نیزہ کی طرف مولا حسین کے سر کی سمت اشارہ کیا، وہ سر حسین ہے، ابھی بھی زینب اپنے بھیا سے جدا نہیں ہوئی،
لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فإلها پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگون فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، تمام علماء ربانیین، تمام مراجع کرام، بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ، تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما، تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المؤمنين.
ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. مرحوم سید نظر حسین رضوی فرزند سید نیاز حسین رضوی کے اسالے ثواب کے لیے.